أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگان خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں و تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں، تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور تقوی کے سایہ میں بسر کریں. خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کو اس طرح سے سنوارا ہے اور بنایا ہے کہ اس زندگی کا راستہ و مسیر تقوی کو قرار دیا ہے. اگر تقوی کے اوپر زندگی بسر ہو درست جہت میں ہے، ورنہ منحرف زندگی ہے، گمراہی کی زندگی ہے اور ہلاکت ہے اس کا انجام. متاسفانہ دین کی درست تفسیر، تبیین اور تبلیغ نہ ہونے کی بنا پر یہ غلط فہمی لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئی ہے کہ تقوی کے بغیر بھی انسان معمول کی زندگی بسر کرتا ہے اور انسان ہی رہتا ہے. اس نے بہت بڑی گمراہی اس نقطے نے پیدا کر دی ہے، جس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ عملی زندگی میں دیندار اور بے دین میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، طرز زندگی دونوں کا ایک جیسا ہے، فقط ذہنی تصورات کا فرق ہے کہ دیندار کے ذہن میں مختلف تصورات ہیں اور بے دین کے ذہن میں مختلف طرح کے خیالات ہیں. خیالات کا فرق ضرور ہے دینداروں میں اور بے دینوں میں، مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں، مومنوں میں اور غیر مومنوں میں، لیکن عمل کا لحاظ سے اور کردار کے لحاظ سے، رویوں کے لحاظ سے، معاشرت کے لحاظ سے اور معمول کی زندگی اور زندگی کے معمولات کے لحاظ سے کوئی فرق موجود نہیں ہے، ایک جیسی زندگیاں ہیں دونوں کی. ہم رویے دیکھ کر یہ نہیں تشخیص دے سکتے کہ مومن کون ہے اور غیر مومن کون ہے. معمول کی زندگی میں، کوچہ و بازار میں اور جہاں ماحول ہے انسانی معاشرت کا، وہاں تشخیص نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ کا جو مقام قرآن کریم نے انسانی حیات کے لیے بیان کیا ہے، دین فہمی، دین شناسی اور دین کی تعلیم کے دوران وہ مقام نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، محو ہو گیا ہے اور نظر انداز ہو گیا ہے، اور دینداری بغیر تقویٰ کے رواج پا گئی ہے، اور تقوی کے بغیر دینداری بے دینی کے برابر ہے، مترادف ہے لا دینیت اور بے دینی کے ساتھ. اور یہ اتنا بڑا انحراف ہے، گمراہی ہے 180 درجے کی، کہ جس طرف انسان کو دین لے کے جانا چاہتا ہے خالق انسان، جس سمت میں، جس جہت میں، جس رخ میں ہدایت کرنا چاہ رہا ہے، معمول کی زندگی، بے تقوی زندگی کا رخ و جہت اس سے بالکل مختلف ہے، 180 درجے کا فرق ہے، لیکن ذہنی تخیلات اور ذہنی تصورات کے فرق سے اپنے آپ کو قانع کر لیا ہے اکثر نے کہ یہی دینداری ہے اور یہی تخیلات فاصلہ ہیں مومن اور غیر مومن کا۔ اس لیے عملاً دین معطل ہے، تعطیل ہے، آئین خدا پوری زمین پر معطل ہے، منسوخ ہے اور معمول نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہو رہا، رائج نہیں ہے، آئین کے طور پر، دستور کے طور پر زندگیوں میں شامل نہیں ہے۔ یہ اسی گمراہی کی وجہ سے پیش آیا ہے کہ تقوی کے بغیر بھی انسان کی زندگی انسانی زندگی ہو سکتی ہے، یا تقوی کو دین کی تعلیم میں وہ مقام نہیں ملا جو دین کے اندر تقوی کا مقام ہے، جو قرآن کے اندر تقوی کا مقام ہے۔ تقوی کے اسباب ہیں اور عوامل ہیں جن سے انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں تقوی آتا ہے اور آ سکتا ہے، جن کی نشاندہی قرآن کریم نے کی ہے، ہدایت کی ہے، اور کچھ علامتیں ہیں تقوی کی، یہ پرکھنے کے لیے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوا ہے یا نہیں، اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ان علامتوں میں سے ایک علامت سورہ مبارکہ حج میں اللہ تعالیٰ نے آیہ شریفہ سورہ حج میں بیان فرمائی ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے تقوی قلبی کی علامت ہے، اور نتیجہ تقوی قلبی کا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں دو اہم مطلب یہ ہیں، ایک تقوی کے درجات میں سے اہم درجہ، بنیادی و اساسی درجہ، اور وہ ہے تقوی قلوب، اور دوسرا اس تقوی قلبی کی علامت ہے اور وہ ہے تعظیم شعائر۔ جیسے تقوی محو ہے تعلیمات دین میں، حتیٰ مدارس دینیہ یہ حوزات علمیہ و مدارس علمیہ بن گئے ہیں، صرف علم ان کے اندر تبادلہ ہوتا ہے، ایک نسل اساتید بنتے ہیں اور ایک نسل شاگرد، اور اساتید کے پاس جو علم آتا ہے انہوں نے اپنے اساتید سے لیا ہے، وہ اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے علم منتقل ہو جاتا ہے لیکن تقوی منتقل نہیں ہوتا، تقوی نصاب کا حصہ نہیں ہوتا، تقوی اس تربیت کا جز نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان حوزات و مدارس سے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ علوم کے ماہر بعض اوقات بن جاتے ہیں، لیکن تقوی کی کمی نظر آتی ہے عملی زندگی کے اندر۔ ان کو در حقیقت یہ علم کے روشن چراغ ہیں، ان چراغوں میں اگر تقوی کی قوت بھی موجود ہو، تقوی کی طاقت بھی موجود ہو ان چراغوں میں، یہ امت کو نجات دے سکتے ہیں، امت کو رہنمائی کر سکتے ہیں، امت کو ہدایت کر سکتے ہیں، امت سازی کر سکتے ہیں، آفات سے بچا سکتے ہیں، گمراہیوں سے بچا سکتے ہیں جن میں آج امت اسلامیہ ڈوبی ہوئی ہے، غرق ہے، اور بالخصوص المیہ امت اسلامیہ کا اس سرزمین پر سب سے زیادہ ہے، پاکستان کے اندر تمام امت اسلامیہ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ حصہ زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور یہاں کے بگاڑ کہیں زیادہ ہے دیگر خطوں کی نسبت، وہاں بھی کم نہیں ہیں بگاڑ لیکن اپنی سرزمین کے اوپر بگاڑ کب کا حدیں تجاوز کر چکا ہے اور حدوں سے عبور کر گیا ہے بگاڑ، اس بگاڑ کو دوبارہ اس کو ختم کر کے اور امت کو دینی الہی اصولوں پر لانے کے لیے ایک جمعیت کی ضرورت ہے، جو ایک طرف سے علم کے چراغ ہوں، نورانی ہوں، منور ہوں، سندیں نہیں علوم ہوں ان کے پاس، القابات نہیں بلکہ علم کی روشنی سے بہرہ مند ہوں، اور دوسرا اس علم کے ساتھ ساتھ ان کے اندر تقوی کی طاقت بھی موجود ہو، تقوی کی قوت بھی موجود ہو. جو چیز امت کے کام آتی ہے وہ تقوی ہے، علم بھی تقوی کے ہمراہ امت کی خدمت کر سکتا ہے. اگر علم ہو تقوی نہ ہو، یہ علمی غیر نافع ہے، اس غیر نافع علم سے پناہ مانگی ہے انبیاء کرام نے، اولیاء نے، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس علم سے جو غیر نافع ہے، جس کے ساتھ تقوی نہ ہو، اس علم سے پناہ مانگی ہے. اعوذ بک من علم لا ينفع، اے پروردگار میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں، اس علم کے شر سے، اس علم کے فساد سے، اس علم کی تباہی سے جو نافع نہیں ہے. اور وہی علم غیر نافع ہے جس میں تقوی شامل نہ ہو. تقوی انسان کے زندگی کے ہر پہلو میں ہے، انسان کے اعمال کا تقوی ہے، انسان کے احساسات کا تقوی ہے، انسان کے افکار کا تقوی ہے، انسان کے روابط میں تقوی ہے، تعلقات میں تقوی ہے، معاملات میں تقوی ہے، انسان کے گھریلو ماحول میں تقوی ہے، انسان کے دوستانہ ماحول میں تقوی ہے، انسان کے تاجرانہ کاروباری ماحول میں تقوی ہے، سیاسی میدان میں تقوی ہے، علمی میدان میں تقوی ہے. تقوی کا سایہ انسان کی زندگی کے ہر شعبے پر ہے، لیکن یہ تقوی اس وقت عمومیت اختیار کرتا ہے، زندگی کے ہر شعبے کو اپنی لپیٹ میں اور اپنے سایہ لطف میں لیتا ہے، جب منبع کے اندر تقوی موجود ہو. اور جہاں سے تقوی پھوٹے، جہاں سے تقوی جنم لے، جہاں تقوی پرورش پائے، اور وہ ہے قلب انسان. جس طرح انسان کی اپنی ولادت ہوتی ہے، اور وہ ظرف جو کسی صلاحیت کو پروان چڑھاتا ہے، اسے اصطلاح میں رحم کہتے ہیں. رحم وہ ظرف، وہ ماحول جس کے اندر ایسی شرائط، ایسے اسباب اور ایسی صفات مہیا کی گئی ہیں جو استعداد پروری کرتی ہیں. جیسے بیج اگر بوری میں پڑا رہے تو بیج کے اندر، گندم کے دانے کے اندر جتنی استعداد ہے وہ موجود رہتی ہے، لیکن پرورش نہیں پاتی، یہ پودا نہیں بنتا، چونکہ بوری جس میں بیج پڑا ہوا ہے وہ رحم نہیں ہے، وہ ایک ذخیرے کی جگہ ہے جہاں پر یہ دانا سٹور کیا گیا ہے. بوری میں وہ خصوصیات نہیں ہیں، شرائط نہیں ہیں، جو دانے کے اندر موجود صلاحیتوں کو نکھارے اور کھولے اور پروان چڑھائے. زمین میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ زمین میں جب یہ دانا بیج پڑتا ہے زرخیز زمین میں، تو دانے کی صلاحیتوں کو زمین نکھارتی ہے اور پالتی ہے اور پرورش دیتی ہے. اسی طرح جب نطفہ انسان کا یہ رحم میں جاتا ہے، اس نطفے کے اندر، ایک نامرئی جرثومے کے اندر انسان بننے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے، لیکن یہ صلاحیت اس وقت نکھرتی ہے، پروان چڑھتی ہے جب یہ رحم میں پہنچے۔ رحم کا کام ہی استعداد پروری ہے، استعدادوں کو پروان چڑھانا اور استعدادوں کو اپنے کمالات تک پہنچانا۔ تربیت گاہیں اور انسانی پرورش کی تربیت گاہیں بھی رحم کی حیثیت رکھتی ہیں، جہاں صلاحیتیں آتی ہیں اور تکامل کر کے کمالات تک پہنچ کے یہ صلاحیتیں نکھر کر اور پروان چڑھ کے اپنے مقام تک پہنچتی ہیں۔ یہ شان ہے، تعلیمی اداروں کی شان یہ ہے کہ وہ استعدادوں کو پروان چڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس وقت تعلیمی ادارے یہ کام کر رہے ہیں، تعلیمی ادارے اس سرزمین پر کم از کم اس ہدف سے بہت دور ہیں، اور اتنے دور ہیں کہ ابھی ان کی سوچوں میں بھی یہ نہیں آیا کہ تعلیمی اداروں کا فریضہ پرورش استعداد ہے، بلکہ تجارت گاہیں ہیں، نمائش گاہیں ہیں، اور ایک خود باختہ قوم کی خود باختگی اور حس محرومیت کی تسکین کی درمان گاہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا رنج ہے، جیسے آئے دن موٹر سائیکل سوار گر جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، خراشیں آ جاتی ہیں، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں ان کی، اور ان کو اٹھا کر ڈسپنسریوں میں اور درمان گاہوں میں پہنچاتے ہیں، اور وہاں پر یہ کراہ رہے ہوتے ہیں دردوں سے، اپنی ہی حماقتوں سے گرتے ہیں، اپنی ہی بے وقوفی سے گرتے ہیں، اپنی ہی شیطنت و شرارت سے گرتے ہیں یہ، اور پھر جب زخمی ہوتے ہیں، کراہتے ہیں، درد انہیں ہوتا ہے، انہیں اٹھا کے درمان گاہوں میں لے آتے ہیں۔ ان درمان گاہوں میں ڈسپنسر ہیں اور انہوں نے بھی جعلی ادویات رکھی ہوتی ہیں، اور وہ معاوضہ لے کر، انہیں ان کے زخموں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، انہیں اپنے معاوضے سے غرض ہوتی ہے کہ ہر پٹی کے، ہر درمان کے اور ہر علاج کے انہیں پیسے ملنے ہیں۔ اس پیسے کی لالچ میں یہ ان زخمیوں کے زخموں پر بعض اوقات کوئی دوا رکھتے ہیں، درمان رکھتے ہیں، اور ان درمان گاہوں میں درد کی تسکین دی جاتی ہے ان کو۔ تعلیمی ادارے پاکستان کے اندر یہی کام کر رہے ہیں۔ ایک خود باختہ قوم جو اپنے آپ کو، اپنی تاریخ، اپنی سرزمین، اپنی ثقافت، اپنی قومیت، اپنا دین، اپنی ہر چیز کھو بیٹھی ہے، ہر چیز کھو بیٹھی ہے، کچھ بھی نہیں بچا اس کے پاس، اور نہ کہ آج کھو بیٹھی ہے، شروع سے ہی، پاکستان بننے سے پہلے ہی کھو بیٹھے تھے، جب سے سر سید نے ان کو، بلکہ اس سے بھی پہلے کھو بیٹھے تھے، بہت پہلے سر سید نے آ کر انہیں مزید درمان کے بہانے خود باختگی کا سفر تیز کروا دیا۔ پاکستان بننے سے پہلے علامہ اقبال نے یہ درد تشخیص دیا اس قوم کا، ملت کا، کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ یہ اس وقت کے لٹے ہوئے ہیں، ان کی متاع اس وقت لٹیرے لوٹ کے لے گئے، آخری ضرب اس کی متاع پر برطانیہ نے لگائی، انگریزوں نے لگائی، اور وہ ہر چیز اس کی لوٹ کے لے گئے، شرم و حیا لوٹ کے لے گئے، غیرت لوٹ کے لے گئے، ارادہ و عزم لوٹ کے لے گئے، اس کے حوصلے و جذبے لوٹ کے لے گئے، اس کے اندر احساس قومیت کا لوٹ کے لے گئے، ہر چیز متاع اس کی لوٹ کے لے گئے۔ اور علامہ کے بقول کے، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور مولا رومی کے صوفی کی طرح، جس کی متاع لوٹ گئی تھی اور وہ دمال میں، رقص میں، اپنے لوٹ کے مال پہ ناچ رہا تھا، خرب رفت و خرب رفت، آج پاکستانی ملت کی حالت اس خانقاہ کی ہے جو مولا رومی نے مثال پیش کی تھی، کہ جس کا خر کل متا تھا اور وہ لٹ گیا، اور اس نے خود بھی کھایا، دوسروں نے بھی کھایا، پھر دمال ڈالی، خرب رفت۔ یہی حالت اس ملت کی ہے، خرب رفت میں مصور ہے، دمال میں، اور رقصاں ہیں خارب رفت میں، ہر چیز لٹا کے یہ ملت بیٹھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں آج اس کے قبضے میں۔ آج 70 سال پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، اور 70 سال میں نہ متاع بنائی ہے نہ لوٹی ہوئی متاع واپس لی ہے۔ تعلیمی ادارے سب سے زیادہ کنگال ہیں، سب سے زیادہ کنگال، محض کنگلے ہیں، کچھ بھی نہیں ان کے، چونکہ آج تک دیا کچھ نہیں 70 سالوں میں، آج تک کوئی بنا کے پیش نہیں کیا، کوئی شخصیت نہیں بنائی، کوئی تفکر نہیں بنایا، کوئی اثر علمی حتیٰ خلق نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا سوائے یہ زخمی جو خود باختہ تھے اور احساس محرومی میں مبتلا ہیں، اور احساس محرومی کے دردوں میں مبتلا ہیں، زخم ہیں اس قوم کے اوپر احساس محرومی کے، اور ان احساس محرومی کے زخموں کو تعلیمی ادارے درمان کرتے ہیں۔ کس پر درمان کرتے ہیں؟ کسی کو انگلش کے دو لفظ پڑھا دیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا درد تیرا کم ہو جائے، پسماندہ و عقب ماندہ اور دیہاتی تو نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ سمجھے کہ تو اصل میں ہے انگریز ہے، رنگ تیرا تھوڑا سا یہاں فرق پڑ گیا ہے۔ وہ یہ کام کر رہے ہیں تعلیمی ادارے، اسی قوم کے نسلوں کو خود باختگی کے زخم کو اوپر درمان لگا رہے ہیں۔ یہ تعلیمی اداروں کا اصل کام ہے، وہ بھی معاوضہ لے کر، بھاری فیسیں لے کر، 30,000-40,000 ماہانہ فیسیں لے کر خود باختگی کے زخم اور پھوڑے اور ناسور جن کے اندر پیپ بھری ہوئی ہے، وہ پیپ اس کے اوپر درمان لگا رہے ہیں، اس کے اوپر رنگ کر رہے ہیں، تاکہ یہ ملت تھوڑی دیر کے لیے احساس کرے کہ نہ ہم بھی ترقی کی راہ پر ہیں، ہم بھی انگلش سیکھ رہے ہیں، ہم بھی کچھ بن رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کچھ۔ لنڈے کی جینز پہن کے اور چند الفاظ زبان پہ لا کے، موبائل ہاتھ میں پکڑ کے، یہ درمان ہیں، یہی جو خود باختگی میں جو گرے ہیں، آسمان سے زمین پہ آئے ہیں، اس حبوط میں جو حبوط کیا اس ملت نے، برے صغیر کے مسلمانوں نے اور بالخصوص پاکستانیوں نے، اس حبوط میں جو پھینکے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو کہا تھا کہ فاہبتو، نکلو یہاں سے، حبوط یعنی نیچے جاؤ، اس قابل نہیں ہو ابھی، آپ نیچے جاؤ، حبوط کیا زمین پر، جنت سے زمین پر حبوط کیا، اور آج یہ حبوط ہم اس میں مبتلا ہیں، حبوط کی ہوئی ملت ہیں، اور اس حبوط میں زخم آئے ہیں، جب گرے ہیں عظمت دین سے، عظمت اسلام سے، جہاں رسول اللہ نے پہنچایا تھا، اس بلندی کے آسمان پر، اس عزت پر، اس احترام پر، وہ بہت سر بلند تھی وہ ملت، وہاں سے گرے اور اتنی پستی اور دلدل میں، مغربی تہذیب کی دلدل میں، اور وہاں زخم آئے ان کو، ان زخموں کی ٹیسیں بجھانے کے لیے اور دبانے کے لیے تعلیمی ادارے بنائے گئے ہیں، وہ بھی مغرب سے درمنگائیں بنائی گئی ہیں کہ انہیں یہ سکھا دو، انہیں آرام آ جائے گا، اور یہ احساس کریں گے کہ ہم کچھ جاننے والی ملت ہیں۔ یہ عمومی احساس ہے، ماں باپ کے اندر یہی احساس ہے، ماں باپ حبوط کی وجہ سے زخمی ہیں، اولاد جوان حبوط کی وجہ سے زخمی ہیں، اس حبوط دردناک کی وجہ سے زخمی ہے ساری ملت۔ علامہ اقبال نے چاہا کہ اس کو اس حبوط سے نکال کے دوبارہ عظمت پہ فائز کریں، اور پورا نقشہ بنا کر، عروج کا، صعود کا پورا نقشہ بنا کر علامہ اقبال نے پیش کیا، لیکن ابھی وہ ملت پیدا نہیں ہوئی جو یہ نقشہ پڑھ سکے۔ عصر من دانندے اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست، اس درمنگاہ میں میرا یوسف نہیں کوئی لینے والا، یہاں زخمی ہیں، حبوط تہذیب کے زخمی، حبوط تقلید کے زخمی، حبوط غرب نوازی کے زخمی، اور حبوط ناسنجیدگی کے زخمیوں کی درمنگاہ کی رونق ہے یہاں پر۔ منبع جہاں سے پرورشیں پائیں، استعدادیں، صلاحیتیں، قوم، ایک جوان، ایک بچہ بیج ہے، صلاحیت کا نام ہے، یہ فقط ایک صلاحیت ہے اور اس کو پروان چڑھنے کی ضرورت ہے، اسے پرورش کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پرورش پائے وہ رحم ہے. انسان کے اندر، انسان کی شخصیت میں، انسان کے ماحول میں، انسانی نظام میں اس چیز نے پھیلنا ہے، پھلنا ہے، پھولنا ہے جو رحم میں، انسان کی رحم میں آئے. اگر نطفہ انسان کسی جگہ پر بھی رکھ دیا جائے وہ پرورش نہیں پاتا، سونے کے برتنوں میں رکھ دیا جائے پرورش نہیں پاتا جب تک رحم میں نہ منتقل ہو. اسی طرح انسان کی تعلیم، تربیت، رہنمائی، ہدایت جب تک انسان کی اصل رحم میں منتقل نہ ہو یہ کمال بن کے ظاہر نہیں ہوگی. اور رحم انسان کا نام ہے قلب، دل. دل پرورشگاہ ہے، درمانگاہ نہیں ہے. دل پرورشگاہ ہے، دل کا کام پروان چڑھانا ہے. دل در حقیقت وہ زرخیز ترین گوہر ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کیا ہے. نہ زمینیں اتنی زرخیز ہیں اور نہ زمینوں کے علاوہ کوئی چیز اتنی زرخیز ہے جس قدر دل زرخیز ہے. یعنی دل در حقیقت انسان کا دل، نہ پمپ سینے میں خون کا پمپ وہ دل نہیں ہے. وہ خون کا پمپ ہے، اسے ویسے مجازن دل کہتے ہیں. دل روح کا دل، نفس کا دل، آپ کا حقیقی دل جس کے اندر ہر شے کا نطفہ منتقل ہوتا ہے. گمراہی کا نطفہ بھی اسی میں جاتا ہے، ہدایت کا نطفہ بھی اسی میں جاتا ہے. اور اس کا کام ہے اس نطفے کو پروان چڑھانا. دل کی یہ خاصیت ہے کہ جو کچھ اس کے اندر آ جائے وہ ویسے نہیں رہتا، اس کو ابھارتا ہے. اور دل میں پرورش دینے کی غیر معمولی صلاحیت ہے، غیر معمولی صلاحیت ہے. اتنی صلاحیت کہیں اور موجود نہیں ہے جتنی دل کے اندر صلاحیت ہے. دل اسی رحم کا نام ہے. ہدایت بھی یہیں سے شروع ہوگی اور گمراہی بھی یہیں سے شروع ہوتی ہے. شیطان بھی انسان کے دل کا شکاری ہے اور ہدایت بھی اللہ کی انسان کے دل کے لیے مقرر کی گئی ہے. اور جو دل میں پہنچ گیا، جو پہلے پہنچ گیا، اس نے یہ احاطہ، یہ خطہ دل کا اس نے گھیر لیا ہے. اور وہی بیج اگے گا، وہی نطفہ پروان چڑھے گا جو پہلے ڈال دیا گیا ہے. البتہ دل کے لیے ترمیم موجود ہے، دل کی تطہیر کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہے کہ اگر ایک دفعہ آلودہ ہو جائے تو یوں نہیں کہ قابل تطہیر نہیں ہوتا، ہوتا ہے، اسے تطہیر کے لیے بھی گنجائش ہے اس کے اندر. لیکن بہت دشوار کام ہے دل کی تطہیر، پاکیزگی بہت دشوار ہے. اگر دل کے اندر ایک دفعہ گمراہی چلی جائے، فساد چلا جائے، اور وہ فساد وہاں گھر کر لے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ دل ایسے ہیں بعض دل جہاں شیطان نے گھر کر لیا ہے، شیطان نے اپنا آشیانہ بنا لیا ہے، اور شیطان نے آشیانہ بنا کر وہاں انڈے دیے ہیں. تشبیہ دی ہے گھونسلے کے ساتھ کہ شیطان نے اپنا گھونسلہ بنایا ہے، آشیانہ بنایا ہے، اور اتنا اس دل میں شیطان پرسکون ہے، پرامن ہے کہ اس نے تسلی کے ساتھ وہاں انڈے دیے ہیں اور ان انڈوں کو سینچا ہے شیطان نے. عرصہ دراز تک انسان کے دلوں کے اندر شیطان گھونسلہ بنا کے انڈے دے کے بیٹھا رہا تاکہ ان انڈوں سے چوزے نکل آئے ہیں. یعنی وہ لوگ جہاں اب خود شیطان کے چوزے ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. یہ تشبیہ ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے. خب بعض دل یہاں تک جا پہنچتے ہیں کہ خود تولید گمراہی کرتے ہیں, چونکہ دل کا کام ہی پرورش کرنا ہے. دل اصل رحم ہے, حقیقی رحم دل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کی ہدایت کا نظام ایسے مقرر کیا ہے کہ جو چیز انسان کو دینی ہے دل سے شروع ہوگی, اس کے دل میں ڈالنی ہے, اور دل اس کو پروان چڑھائے گا. قرآن میں دل کا کثرت سے ذکر ہے, انسان کے دل کا مختلف الفاظ کے ساتھ ذکر ہے, اور مختلف حالات قلب انسان کے لیے ذکر کیے گئے ہیں, اور خطرناک مہلک صورتیں بیان کی ہیں, جیسے قلب مریض ہے, قلب مرین ہے, رین آ جاتی ہے دل کے اوپر, مرض آ جاتی ہے دل کے اندر. یہ سب قلبی حالات ہیں, دل کے حالات ہیں. یعنی مریض دل جو ہدایت پروان چڑھانے کے قابل نہیں ہے, ہدایت لینے کے قابل نہیں ہے. جیسے بانج رحم ہوتی ہے, بانج عورت, وہ اس کے رحم میں گنجائش ہی نہیں ہے کہ نطفہ لے کر اس کو بچہ بنا سکے. اسی طرح بعض دل ہیں جو بند کر دیے گئے, ختم اللہ علی قلوبہم, قلوب مختومہ, مہریں لگے ہوئے دل جن میں ہدایت جاتی ہی نہیں ہے لیکن شیطنت جاتی ہے. اسی بند دل میں ہدایت کے اوپر بند ہو گیا ہے لیکن شیطنت کے اوپر کھلا ہوا ہے وہ دل. یہ قلوب کی حالات ہیں, اور یہ ہمارے قلوب کی حالات ہیں, یوں نہیں کسی اور قوم کا ذکر ہے, ہمارے دلوں کی حالت ہے کہ صبح و شام دل انسان کا ان حالات میں گرفتار و مبتلا ہے. جو ہدایت کو لے لیتے ہیں اور ہدایت ان کے اندر پرورش پانا شروع ہو جاتی ہے. سب کچھ باہر سے انسان کو نہیں دیا جاتا, ہر چیز استاد نہیں دیتا. استاد کا کام, معلم کا کام ایک دہقان کی طرح ہے, بیج ڈالنا. وہ ہدایت کے بیج شاگرد کے دل میں ڈال دیتا ہے, پھر شاگرد کا دل اس بیج کو پروان چڑھاتا ہے. اگر مریض نہ ہو, اگر مختوم نہ ہو, اگر مطبوع نہ ہو, اگر قلب سلیم ہو, سالم ہو, آفات سے محفوظ ہو, یہ دل اس دہقان کے ڈالے ہوئے بیج کو پروان چڑھا کے عروج پہ پہنچا دیتا ہے, اور اس طرح ہدایت کا عمل انجام پاتا ہے. تقویٰ بھی انسان کے دل سے شروع ہو تو انسان کی زندگی میں آتا ہے. بعض تقویٰ لباس سے شروع کرتے ہیں, پہلے کپڑے سلواتے ہیں تقویٰ والے, جبکہ دل میں تقویٰ نہیں ہے, ذہن میں تقویٰ نہیں ہے. ہیں ایسے, ہر معاشرے کے اندر ایک خاص لباس ہے روحانیت کا, معنویت کا, اور تقویٰ کا لباس ہے. کہیں لمبے چولے ہیں, کہیں کس طرح کا, جہاں بھی دیکھو بالآخر ہر معاشرے میں خود سے انہوں نے یہ علامتیں خود سے بنائی ہوئی ہیں کہ یہ علامتیں ہوں تو سمجھو یہ باتقویٰ انسان ہیں. ملنگوں میں جائیں تو ایک الگ ان کے اپنی خاص خود ساختہ علامتیں ہیں روحانیت کی. اگر پیروں میں جائیں ان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں, علماء میں اپنی بنائی ہوئی ہیں, عوام میں اپنی بنائی ہوئی ہیں. ہر فرقے اور مسلک کی اپنی علامتیں ہیں جو روحانیت و تقویٰ کی علامتیں ہیں. تقویٰ تو یہاں سے شروع نہیں ہوتا, تقویٰ درزی اور نائی سے شروع نہیں ہوتا کہ حجام انسان کے چہرے کی کٹنگ کرے, داڑھی بنا دے تو تقویٰ آ جاتا ہے, یا بال ایسے بنا دے تقویٰ آ جاتا ہے. تقویٰ دل سے شروع ہوتا ہے. نطفہ تقویٰ دل میں جائے, دل پروان چڑھاتا ہے تقویٰ کو. جیسے تقویٰ ہے, طغیان بھی دل میں آتا ہے اور دل طغیان کو پروان چڑھاتا ہے, اس کی پرورش کرتا ہے, اسے اوج پہ پہنچا دیتا ہے. دل انسان کے اندر طغیان, چھوٹا سا طغیان کو بڑھا کے, بہت بڑا کر کے طغیان کو انسان کو ایک طاغوت بنا دیتا ہے, اور چھوٹی سی سطح سے شروع ہوتا ہے. کسی عام بچے کے اندر طغیان آتا ہے, وہ طغیان اس کے دل کے اندر بڑھتا رہتا ہے, اور بڑھتے بڑھتے کہاں تک جا پہنچتا ہے, منافقت و کفر و طاغوتیوں تو بہت فساد تک بگاڑ تک جا پہنچتا ہے۔ یہ دل کے کمالات ہیں، یہ دل کے حالات ہیں۔ تقویٰ بھی دل سے آغاز ہوتا ہے، دل رحم ہے، ظرف ہے، پرورش دہندہ، پروان چڑھانے والا۔ جو چیز اس میں ڈالیں ویسے نہیں رہے گی۔ آپ رات کو دل میں کوئی چیز رکھیں، صبح آئیں تو وہ پروان چڑھی ہوئی ہوگی۔ دل اس کو اس طرح سے محفوظ نہیں رکھتا جیسے آپ اپنے فریجوں میں کوئی چیز رکھتے ہیں، جیسے رکھتے ہیں ویسے ہی جا کے نکال لیتے ہیں اور فریج اس کو ٹھنڈا رکھ دیا۔ دل فریج کی طرح نہیں ہے، دل زمین کی طرح ہے، اس میں بیج ڈالیں پودا بنا دے گا۔ جس طرح ہوتا ہے، مثلا ایک آدمی نے شک ڈالا، کسی ایک نے، کسی خناس نے دوسرے کے دل میں نطفہ ڈالا، شک کا نطفہ ڈالا، اور اس کے دل میں جب شک کا نطفہ گیا تو یہ شک کا نطفہ شبہ بن گیا، دل نے شبہ بنا دیا، اور شبہ کو پروان چڑھا کر انکار بنا دیا، انکار کو پروان چڑھا کر کفر بنا دیا، شرک بنا دیا، الہاد بنا دیا دل نے۔ دل میں اتنی خاصیت ہے کہ شک کو شک نہیں رہنے دیتا، شک کو شبہ بنا دیتا ہے، شبہ کو انکار بنا دیتا ہے، انکار کو کفر بنا دیتا ہے۔ اب اسی طرح ایمان بھی ہے کہ اگر ایک قطرہ کسی کے دل کے اندر چلا جائے وہ اسے خود پروان چڑھاتا ہے۔ دل زرخیز ہے، دل آمادہ ہے، لیکن بعض دل جو آلودہ ہو چکے ہیں، جن میں کچرا ڈالا گیا ہے، جیسے خالی سرزمینیں ہیں، ان کو آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا، لاوارث، لاوارث سرزمینوں میں لوگوں نے، گاؤں میں عموماً ایسے ہوتا ہے، وہ گھر جس کا کوئی مالک وارث نہ ہو، کہیں گاؤں سے باہر رہتے ہوں، سارا گاؤں اپنا کچرا اور فضلہ اٹھا کے اس پلاٹ میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ اتنا گندا ہو جاتا ہے، وہاں سے دوسروں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض دل بھی ایسے ہیں، ابھی فرض کریں چھوٹا بچہ ہے، جوان ہے، ابھی 15-20 سال کے عمر کے پیٹے میں ہے، لیکن سارے گاؤں کا کچرا اور فضلہ اس جوان کے دل کے اندر پڑا ہوا ہے، ہر آلودگی اس کے اندر پڑی ہوئی ہے، اتنی آلودگی ہے کہ اس کے قریب سے گزرا نہیں جا سکتا، تعفن ہے اس کے اندر۔ لیکن عرض کیا کہ جتنا بھی دل آلودہ ہو تطہیر ممکن ہے، یہ لطف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دل کی تطہیر کا در کھلا رکھا ہوا ہے۔ جس وقت انسان ارادہ کرے اسے پاک کرنا ہے، اسے صاف کرنا ہے، اسے دھونا ہے، اس کی تطہیر کرنی ہے، اسے تقویٰ اور ہدایت کے لیے، علم کے لیے آمادہ کرنا ہے، یہ ہو جاتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے، بشرطی کہ اس حالت میں نہ پہنچ گیا ہو جہاں قرآن کریم کا فرمان ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس حالت میں اگر پہنچ گیا ہے پھر نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی اگر خود چاہے، یہ تو دوسروں کے لیے ہے، یعنی اگر انبیاء چاہیں کسی دل کو ٹھیک کرنا اور وہ خود نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ کا سمجھانا نہ سمجھانا ایک جیسا ہے، چونکہ وہ خود نہیں چاہتا، اس نے خود دل بند کر دیا ہے۔ لیکن یہاں پر دل مختوم میں بھی اگر خود صاحب دل، صاحب قلب، یہاں سے بھی اگر واپس آنا چاہے، توبہ کرنا چاہے، تطہیر کرنا چاہے، اس دل کو بھی وہ سنوار سکتا ہے، کہ اس کی مثالیں موجود ہیں، قرآن میں موجود ہیں، روایات میں موجود ہیں، کتب میں موجود ہیں، اور ہر زمانے میں موجود ہیں۔ گمراہ ترین انسان، فاسد ترین انسان، ظالم صفاق ترین انسان آخر پاکیزہ بھی بنے، اور ان کی پاکیزگی کی گواہی خدا نے دی، انبیاء نے دی کہ یہ پاکیزہ انسان ہے، ان کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ دل کی تطہیر کا عمل باقی ہے۔ تقوی قلوب فإنها من تقوی القلوب، شعائر اللہ کی تعظیم علامت ہے تقوی قلوب کی۔ قلب میں تقوی ہو تو انسان شعائر اللہ کی تکریم کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، لیکن اگر دل میں تقوی نہ ہو بلکہ تغوی ہو، طغیان ہو، سرکشی ہو، گمراہی ہو، انسان شعائر اللہ کے مقابلے میں خود شعائر بناتا ہے، قومی شعائر، وطنی شعائر، علاقائی شعائر، قبائلی شعائر بناتا ہے اور ان کو اللہ کے شعائر کی جگہ پر لا کھڑا کرتا ہے۔ یہ تقویٰ کی علامت ہے، گمراہ دلوں کی علامت ہے کہ جن کے دلوں میں تقویٰ ہے وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ تقویٰ قلب انسان کی پوری زندگی کے اوپر احاطہ کر لیتا ہے، لیکن اگر تقویٰ دل میں نہ ہو اور تقویٰ فقط حلیے میں ہو، یہ حلیے میں بھی زیادہ دیر نہیں رہتا، جلدی زائل ہو جاتا ہے، اور تقویٰ اگر فقط تخیل میں ہو، یہ زندگی پر احاطہ نہیں کرتا بلکہ خود ہی ختم ہو جاتا ہے چند وقت کے بعد۔ جیسا ہوتے ہیں بعض عارضی طور پر ایک جوش چڑھتا ہے اور چند دن اپنا خیال رکھتے ہیں اپنے اعمال کو، لیکن چند روز سے زیادہ نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ کہ دل سے شروع نہیں کیا، جسم سے شروع کیا ہے، ماحول سے شروع کیا ہے، دل سے آغاز دل سے کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے جس دل میں تقویٰ نہیں آ رہا اسے پریشان ہونا چاہیے، اگر تقویٰ نہیں دل میں آ رہا تو اس کا مطلب ہے یہ دل شیطان اور خناس کے قبضے میں جا چکا ہے، اور یہ دل طغیان کی زد میں ہے جس پر تقویٰ اثر نہیں کرتا۔ اس لیے بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان پر نصیحت اثر کرے شکر خدا بجا لو، نصیحت جس پر اثر کرے، واعظ جو سنتا ہو، نصیحت جو سنتا ہو اثر ہو اس کے اوپر، یہ شکر خدا بجا لائے کہ میرا دل مرا نہیں ہے۔ جب نصیحت کی جاتی ہے، کوئی بھی نصیحت کرتا ہے، واعظ کرتا ہے، درست بات ہمیں بتاتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اور ہمیں اچھا لگتا ہے، نصیحت کا اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر، شکر خدا بجا لو کہ دل مرا نہیں ہے۔ چونکہ مردہ دل پر نصیحت اثر نہیں کرتی، واعظ اثر نہیں کرتا، سنتے ہیں کانوں سے، دل تک بات نہیں جاتی، دل سے اوپر ہی رک جاتی ہے۔ ورنہ جو کچھ سنتے ہیں ہم، اگر اس کو شمار کریں، کتنا سنا ہم نے عمر بھر میں، کم سن ترین انسان نے بھی عمر بھر میں کروڑوں دفعہ نصیحتیں سنی ہیں، لیکن اثر کتنا ہوا؟ خوب، نصیحت اگر اثر نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی چیز کو نہیں مانتا نا، شیطنت کو مانتا ہے، شرارت کو مانتا ہے، طغیان کو مانتا ہے، فساد کو مانتا ہے، اس کا دل فساد کے لیے آمادہ ہے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے، یہ وہ جوان ہے کہ پورے محلے کا فضلہ اور پورے محلے کا کچرا، لوگوں کے ذہنوں کا کچرا، لوگوں کی زبانوں کا کچرا، لوگوں کے رویوں کا کچرا سارا اس کے اندر ڈالتے رہے ہیں، ہے نا، کچھ ایسے ہر جائی جو کم عمری میں، کم سنی میں ہی ہر محفل میں جا بیٹھتے ہیں۔ ہر محفل میں جا بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی گندی عادتیں ان کے اندر آ جاتی ہیں، ان کی گندی صفات ان کے اندر آ جاتی ہیں، ان کے گندے رجحانات ان کے اندر آ جاتے ہیں، ان کے ہر فاسد بدبودار چیز اس جوان کے اندر آ جاتی ہے جو ہر جائی ہے، ہر جگہ بیٹھا ہوتا ہے، جس کو عام لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں سوشل ہے، بہت سوشل ہے یہ سوشل در حقیقت گندگی کا ڈھیر ہوتا ہے، سارے گاؤں کا فضلہ اس کے اندر جمع ہوتا ہے۔ یہ بھی اگر اپنے آپ کو تطہیر کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کا لطف ختم نہیں ہوا، اپنا دل پاک کر سکتا ہے علم کے لیے، نور کے لیے اور ہدایت کے لیے، کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تقوی قلوب کی اور اپنے دلوں کی تطہیر کی اور پاکیزگی کی، اور اپنی زندگیوں کو تقوی کے سائے میں لانے کی توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے۔ حالات میں مختلف موضوعات ہیں، مقدور بھر یہاں عرض ہوں گے، جن میں سر فہرست یہ کہ حج کے ایام ہیں، اور ایام حج جو بہت اہم ایام ہیں، ایام اللہ ہیں، اور خود حج سب سے بڑا نمونہ ہے شعائر اللہ کا. قرآن کریم نے جتنے شعائر ذکر فرمائے ہیں وہ سارے حج سے تعلق رکھتے ہیں. صفا و مروہ حج سے ان کا تعلق ہے, قربانی کے حیوانات حج سے ان کا تعلق ہے, اور کعبۃ اللہ اور دیگر تمام شعائر جن کی تعظیم تقویٰ کی علامت ہے یہ سب حج سے تعلق رکھتے ہیں. حج جامع ترین عبادت ہے, حج سے زیادہ جامع و عظیم عبادت کوئی اور نہیں ہے. حج کے اسرار ہیں, حج کے رموز ہیں, جیسے حج کے احکام ہیں وہ حج کے آداب کے جو مستطیع ہیں جن کے اندر یہ توفیق آ گئی ہے کہ حج کر سکتے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا, انہیں آگاہ ہونا چاہیے. عموماً پاکستان میں یہ فقہ, ایک شریعت پوری پاکستان کے اندر موجود ہے, جنتری شریعت, کہ جس میں مستطیع نے غیر مستطیع کو حج پر بھیجنا ہوتا ہے. جو مستطیع ہے, جو خود جس پر حج واجب ہے وہ نہیں جاتا, بلکہ وہ غیر مستطیع کو پہلے حج پر بھیجتا ہے جو کسی لحاظ سے بھی استطاعت نہیں رکھتا. مثلاً ایک جو ہوم میڈ شریعت ہے پاکستان میں, خود سے بنائی ہوئی ہے عوام نے بھی اور عوام کے مفتیوں نے, اس میں یہ ہے کہ جوان جب پڑھ لیتا ہے, روزگار اس کا شروع ہو جاتا ہے, اس کو تنخواہ ملنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس نے ماں باپ کو حج کرانا ہے. اب ظاہر ہے کہ مستطیع یہ خود ہے, استطاعت اس کے اندر آئی ہے. ماں باپ کو حج کرانے میں بہت فضیلت ہے, بہت اس کا مقام ہے اعلیٰ, ماں باپ کو حج کرائیں, لیکن ماں باپ پر حج واجب نہیں ہوتا. وہ ماں باپ جو فقیر ہیں, جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, جو عمر بھر میں ہی مستطیع نہیں ہوئے, ان پر حج نہیں. اگر ان پر حج واجب ہے اور نہیں کیا انہوں نے, انہیں کرایا جائے, بھیجا جائے, پھر واجب حج ادا کریں. لیکن بعض اس ہوم میڈ شریعت کے مطابق کہ جو جوان برسر روزگار ہوگا پہلے ماں باپ کو حج کرائے گا, وہ ماں باپ مستطیع نہیں ہیں. آپ خود مستطیع ہو, آپ نے کاروبار شروع کیا ہے, آپ نے روزگار شروع کیا ہے, آپ کو تنخواہ ملی ہے, آپ کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے, تو آپ مستطیع ہو گئے ہو. اور دوسری طرف سے حج کی استطاعت میں صحت بھی ہے, کہ ایسے افراد جو بڑھاپے کے ایسی حالت میں ہوں جہاں ان کے لیے حج کرنا ممکن ہی نہ ہو, ان پر حج نہیں ہوتا. بے شک وہ پیسے والے ہو جائیں, پیسہ بے شک آ جائے, لیکن جسمانی طور پر وہ شیخوخت کی عمر میں جا پہنچے ہیں. جیسے عموماً ہوتا ہے کہ ماں باپ 80-90 سال کی عمر میں ہیں اور جوان 25-30 سال کا ہے, تو 80-90 سال کے بزرگوں کو حج پہ بھیج دیتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ وہیں پہ دفن ہو جائیں گے, واپس نہیں آئیں گے, اور اکثر ہو بھی جاتے ہیں اور اپنے لیے سعادت بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بلایا تھا اور وہیں پہ اپنے پاس ہی رکھ لیا, اللہ نے واپس نہیں بھیجا. حج استطاعت پر, استطاعت سے مشروط ہے, اور مستطیع کو حج پر جانا ہے. جو جسمانی طور پر استطاعت رکھتا ہو, مالی طور پر استطاعت رکھتا ہو, اور باقی جو حج کے شرائط ہیں ان کے لحاظ سے استطاعت رکھتا ہو. اس ہوم میڈ شریعت میں پاکستان کے بہت ساری چیزیں خود ساختہ ہیں, جیسے مثلا جوان ہے, بڑا بھائی ہے, اور اس کی شادی نہیں ہوگی جب تک اپنی ساری بہنوں کی شادیاں نہیں کرا دیتا. خود گناہ کرتا رہے, معصیت کرتا رہے, صبح و شام گناہ میں ڈوبا رہے, لیکن بہت بڑا غیرتی ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی تو بھائی کیسے شادی کر لے. یہ کیا غیرت ہے کہ صبح و شام کسی کی ماں بہن کو معاف نہیں کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ کی ماں بہن کی ابھی شادی نہیں ہوئی. دن رات خود فساد میں مبتلا رہتا ہے, یہ کیا غیرت ہے؟ یہ واجب ہو جاتی ہے شادی بعض اوقات انسان کے اوپر، واجب ہے، جب وہ معصیت و گناہ تک آ جائے تو واجب ہو جاتی ہے، وہاں تاخیر جرم ہے، وہاں یہ شرطیں نہیں رکھو گے، ابھی بہن کی شادی نہیں ہوئی، ابھی ماں کو حج نہیں کرایا، ابھی فلاں نہیں کیا، واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ہوم میڈ شریعت کے احکامات ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس شریعت پہ بہت راسخ ہیں اور پکے ہیں لوگ، اس کو نہیں چھوڑتے۔ انبیاء کی شریعت چھوٹ جائے چھوٹ جائے، اسے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی، لیکن دادی نانی کی شریعت، لوگوں کی شریعت، عوامی شریعت وہ متروک نہ ہو۔ حج بھی اسی کے تحت کرتے ہیں۔ حج میں بہت سارے پہلو ہیں، حج کے ساتھ آمادگی کے ساتھ جانا چاہیے مستطیع کو، احکام حج، آداب حج ہوا، بالخصوص اسرار حج، باطن حج، آگاہانہ طور پر جائیں تاکہ یہ سعادت عظمیٰ جن کو اللہ تعالیٰ عطا کی ہے و نصیب کی ہے، وہ اس سے فیضیاب ہوں اور بہرہ مند ہوں۔ حج کا جو ان دنوں میں، ان گزشتہ چند سالوں سے بہت نمایاں پہلو ساری دنیا میں ہے، اور وہ حج کے اندر امنیت و سلامتی کا مسئلہ ہے، حجاج کی سلامتی، کہ جس کی کوئی ضمانت نہیں ہوتی، اور ہر سال ایک بہت بڑی تعداد آل سعود کی جنایت خیانت کا شکار ہو کے اور درجۂ شہادت پہ پہنچتے ہیں۔ توہین کرنا حجاج کی یہ ان کا معمول ہے، وتیرہ ہے ان کا۔ آپ کوئی حاجی کسی بھی ملک کا، دنیا کا، پاکستان کا، غیر پاکستان کا، آپ نہیں دیکھیں گے جو آ کر یہ کہے کہ وہ حجاج کا احترام کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں اور انتہائی پست ہیں، گھٹیا ہیں آل سعود، اور آل سعود کے ساتھ آل شیخ جو ان کا مذہبی طبقہ ہے وہ ان سے بھی زیادہ گھنونا طبقہ ہے، مجرم طبقہ ہے، جو سب سے زیادہ حجاج کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، انہیں درست طریقے سے اپنے مناسک انجام نہیں دینے دیتے، کبھی کسی حادثے کا سبب بنتے ہیں، کبھی کسی حادثے کا سبب بنتے ہیں۔ انتہائی بے چینی کے عالم میں مومنین حج کرتے ہیں، اور بالخصوص شیعہ، وہ ہر ایک کو اذیت کرتے ہیں، حتیٰ اپنے ہم مسلک کے ساتھ بھی ان کا وہی رویہ ہوتا ہے، توہین آمیز رویہ، لیکن بالخصوص شیعہ مسلمین و مومنین کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ بہت ظالمانہ رویہ ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے گزشتہ دو سالوں سے کمی آئی ہے حج کی تعداد میں، حجاج، پوری دنیا کے حجاج نے جانا حج پہ کم کر دیا ہے، اپنے مطلوبہ کوٹے کے ساتھ نہیں جاتے۔ گزشتہ سال تقریباً ایک سوم حج کی تعداد میں کمی آئی ہے، قلیل ترین تعداد گزشتہ سال حج پہ مشرف ہوئے تھے، اور اس سال بھی یہی اندازے لگائے جا رہے ہیں کہ آل سعود کے ان رویوں اور جو خطرات ہیں حجاج کے لیے، اس کے پیش نظر حجاج کی تعداد میں کمی ہے، لوگ زیادہ اب جرت نہیں کرتے۔ آل سعود کے ظلم کا مکان جاری ہیں، بالخصوص وہاں کے مقامی آبادی کے اوپر، جیسے قطیف میں العوامیہ شہر جسے نابود کر دیا ہے، کھنڈر بنا دیا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اس کے مکینوں کو گھروں سے بے دخل کر کے خیموں میں اس گرمی میں انہوں نے منتقل کر دیا ہے، کچھ کو شہید کر دیا ہے، کچھ کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، اور جو ابھی تک اپنے گھروں کے اندر مقیم ہیں ان کا محاصرہ کیا ہوا ہے، توپ خانے سے ان پر حملہ کرتے ہیں، ہوائی جہازوں سے ان کے اوپر، اپنے شہریوں کے اوپر، لیکن وہ شیعہ ہیں، چونکہ اس طرح کا ظلم و بربریت و جنایت ان کے اوپر انجام دے رہے ہیں۔ اور باہر یمن کے اندر ان کا ظلم جاری ہے، سوریا میں، لبنان میں، عراق میں، ہر جگہ اپنے ظلم کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اب دیگر شیاطین کے ساتھ مل کر یہ نئے انداز سے حرکات شروع کریں گے۔ کچھ تحولات ہیں جو رونما ہو رہے ہیں، جیسے عراقی بعض شیعہ رہنماؤں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں۔ میں نے اشارہ کیا تھا کہ جس طرح مالی تجارتی دنیا میں کبھی بڑے بڑے تاجر کنگلے ہو جاتے ہیں، سب گنوا بیٹھتے ہیں، ہار بیٹھتے ہیں سب کچھ۔ اسی طرح سیاست کی دنیا میں بھی بہت سارے کنگلے ہیں، جیسے کنگلے سیاستدان دیکھنے ہیں تو پاکستان بھرا ہوا ہے کنگلے سیاستدانوں سے۔ یہ جتنی بھی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے سیاسی مذہب کے نام پر، قومیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر، اور اپنے گھر سے نہیں جیت سکتے، جو اپنے گھر کی سیٹ نہیں لے سکتے، یہ کنگلے سیاستدان ہوتے ہیں، جن کا ووٹ بینک نہیں ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے مل کر چاپلوسی کر کے اور اپنا بھرم قائم رکھتے ہیں، یہ کنگلے سیاستدان ہوتے ہیں، جو الیکشن کے ذریعے یا رائج عمل کے ذریعے اقتدار تک نہیں جا سکتے تو چور دروازوں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دے کے، فریب دے کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ دے کے کوئی نہ کوئی اپنا سیاسی بھرم بناتے ہیں۔ یہ کنگلے ہیں، اور صبح و شام ہیں، اتنے ہیں کہ آپ اب تشخیص دینا مشکل ہے آپ کے لیے، چونکہ ان سب کا آپ نے احترام کیا ہوا ہے، ان سب کے لیے آپ نے جان نثار کیے ہوئے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ ان کے حکم پر آپ کی جوانیاں قربان ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے تشخیص مشکل ہے آپ کی کہ کنگلے سیاستدان کیسے ہوتے ہیں۔ اگر دیکھنے ہیں تو یہ کنگلہ سیاستدان اس وقت عراق میں مقتدی صدر ہیں، کہ جن کی پہلے ایک جماعت تھی، جمعیت تھی، حمایت تھی، اثر رسوخ تھا عراق کے اندر اچھا خاصا صدام کے زمانے میں، لیکن ان کی سیاست میں اور ان کے خاندان کی سیاست میں بہت اونچ نیچ ہے، بہت نشیب و فراز ہے، کبھی بہت مثبت سیاست شروع کر دیتے ہیں، کبھی انتہائی منفی سیاست شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے والد شہید، خداوند تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائی، شہید صادق صدر، جو ایک زمانے میں صدام کے اعتمادی ترین فرد تھے، اور حوضۂ نجف صدام نے انہی کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ حوضۂ کے زعیم و سربراہ ہیں، اور ایک دن اسی صدام کو انہوں نے چیلنج کیا اور اس کے مقابلے میں قیام کر دیا۔ اس طرح ان کی سیاست میں اتار چڑھاؤ بہت ہے۔ مقتدیٰ ان کے بعد اپنے والد کی میراث سنبھالی، چونکہ پورے عراق کے اندر ان کا، خصوصاً بصرہ میں اور امارہ اور ان علاقوں میں اثر رسوخ ہے ان کا، لیکن جو سیاسی تحولات، سیاسی مسائل پیش آئے ہیں عراق کے اندر، ان کے نتیجے میں یہ اپنا اثر رسوخ قائم نہیں رکھ سکے، اور نئی صورتحال جو پیش آئی، خصوصاً فتنہ داعش اور اس کے مقابلے کے لیے جو حالات بنے، اس میں یہ کنگال ہو گیا، یہ سیاستدان اب کچھ نہیں رہا اس کے پاس، تو اس کنگلے کو سعودیہ نے خرید لیا ہے۔ یہ ایک سعودیہ کی بڑی کامیابی ہے، سعودی بھی بہت خوش ہیں کہ ہم نے دنیائی تشیعوں میں دراڑ ڈال دی ہے اور عالم تشیعوں میں سے ایک بڑی چیز خرید لی ہے، اور اب ایران، چونکہ ایران نے حماس اہل سنت دنیا میں رکھنا ڈالا ہوا تھا، تو جوابی کارروائی کے طور پر انہوں نے شیعہ دنیا میں رکھنا ڈالا ہے۔ شیعہ نام نہاد بھی ہو، وہ دشمن اہل بیت سے کبھی بھی قریب نہیں ہوتا، بے شک آپس میں ان کے جتنے بھی مسائل ہوں، دشمن اہل بیت سے کبھی ہم پیمان نہیں ہوتا، معاویہ و یزید سے کبھی بھی جا کر قربت اختیار نہیں کرتا، مگر یہ کہ منافق ہو، بے شک آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، لیکن جو اہل بیت کے دشمن ہوں، ناسبی ہوں، جن کا عہد ہی یہی ہو کہ ہم نے تشیع کو ختم کرنا ہے، یہ شیعہ اگر نام کا بھی ہو وہ یہ اقدام نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ تشیع سے ہی فارغ ہو گیا ہو کوئی انسان۔ دوسری شخصیت جو آمادہ ہیں سعودیہ کے ساتھ، درپردہ ہو گئے ہیں لیکن ظاہراً رہتا ہے، عمار حکیم ہیں، بڑے خاندان کے ہیں یہ بھی، اسی طرح جیسے صدر خاندان بہت بڑا خاندان عراق کے اندر ہے، اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، مقام ہے، بڑی باعظمت شخصیات گزری ہیں اور عراق کے اندر ایک کردار ہے ان کا، اسی طرح حکیم خاندان ہے اور وہ بھی باعظمت ہیں، ان کے اندر بڑے مجاہد علماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن موجودہ چشم و چراغ اس خاندان کے جو ہیں وہ، اور بھی ان کے مسائل ہیں، لیکن اس وقت ان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ مجلس اعلیٰ سے نکل کے انہوں نے اپنے لیے الگ سے ملی حکمت پارٹی بنا لی ہے، الگ جماعت بنا کر، اور اب آل سعود کے ساتھ عہد و پیمان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ خوب، یہ وہی کنگال لوگ ہیں جو حشد شعبی بننے سے کنگال ہو گئے ہیں۔ حشد شعبی تدبیر ہے نظام ولایت کی، اور جس طرح اللہ کا وعدہ ہے کہ مومنین کے لیے قلعہ حفاظت کی جگہ، حصار و حصان، وہ ولایت ہے۔ ولایت، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، کہ ولایت علی حسن ہے، اللہ کا حسن ہے۔ حسن یعنی قلعہ، قلعہ جس کے اندر پناہ ملتی ہے، پناہ گاہ ہے ولایت مومنین کے لیے۔ ایک ہی پناہ گاہ اللہ نے بنائی ہے اور وہ ولایت ہے، باقی مومنوں کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے، باقی خطائیں ہیں مومنین کے ہی، اور اگر پناہ لیتے ہیں ولایت کے علاوہ کہیں پناہ لیتے ہیں، خطا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں ایسے ہی رہا ہے، جب بھی مومنین نے ولایت کو چھوڑ کر کہیں پناہ لی ہے اور نقصان اٹھایا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ولایت کو اللہ نے جب بنا دیا ہے پناہ گاہ، تو اسی میں آپ نے پناہ لینی ہے۔ یہ تدبیر تھی حشد شعبی، اور اس نے عراقی تشیع کو درست جہت میں رہنمائی کی ہے، اور اس کا پہلا اثر یہ ہوا کہ عراق سے فتنہ داعش ضعیف پڑ گیا ہے، تقریباً خاتمے کے قریب ہے۔ اب بچے کھچے بعض جگہوں پر ان کے اثرات ہیں، لیکن طاقت ان کی ٹوٹ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ آل سعود اس فتنے کے پیچھے بھی ہیں، اور اس وقت یہ چالیں بھی سن رہے ہیں کہ آل سعود ایک طرف سے ابھی عراقی وزیر اعظم کو انہوں نے پیشکش کی ہے کہ ایران کے ساتھ ہماری صلح کرائیں، بات چیت کرائیں، اور امریکیوں کو یہ پیغام بھی بھیجا ہے کہ یمن کی جنگ بھی ہم بند کرنا چاہتے ہیں۔ باہر کے بھی یہ مکر ہیں، یہ شیطانی اسٹریٹجی ہے کہ جب کمزور پڑتے ہیں، شکست کھانے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو بچنے کے لیے مذاکرات اور صلح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب طاقت میں ہوتے ہیں تو جارحیت اختیار کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے کبھی بھی توقع نہیں کی جا سکتی، امید کہ یہ کسی دن صلح و امنیت کے متعلق سوچیں گے۔ فتنہ ہیں، پوری دنیا میں آگ لگائیں گے، جہاں بھی ہیں، پاکستان سمیت ہر جگہ کو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے۔ یہاں بھی گزشتہ ہفتوں میں آتے جاتے رہے ہیں، ان کے وزراء آئے ہیں، ان کے نمائندے آئے ہیں، اور ہمیشہ پاکستانیوں سے عہد لے جاتے ہیں کہ پاکستان نے آل سعود کا دفاع کرنا ہے اور حرمین کا دفاع کرنا ہے، اور پاکستان پہ سے بڑی امیدیں ہیں ان کی، چونکہ پاکستان کے اوپر بہت انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے انہوں نے۔ نقطۂ دیگر یہ کہ یہ جو بحران تھے یمن میں، بحران ایک خطرناک صورت یہ اختیار کر لے کہ وہاں پر جنگ اور محاصرے کی وجہ سے اور ملکی انفراسٹرکچر تباہ ہو جانے کی وجہ سے، جیسے علاج معالجے کی سہولتیں ختم ہیں، پورے ملک کے اسپتال نابود کر دیے گئے ہیں، اب ایسے میں وہاں وبا پھیل گئی ہے، اور اس وقت لاکھوں افراد، 10 لاکھ سے زیادہ افراد وبا میں مبتلا ہیں، اور ایک بہت بڑا انسانی فاجعہ وقوع پذیر ہونے کے قریب ہے۔ اقوام متحدہ جو بہت ہی منافق ادارہ ہے، اب انہوں نے بولنا اور شور مچانا شروع کیا ہے کہ یمن کے اندر وبا کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، یعنی ہیں خطرہ کیا ہے کہ وبا ہے، لیکن اب وبا کی تلفات شروع ہو گئی ہیں کہ روزانہ سینکڑوں لوگ وبا کی وجہ سے لقمہ اجل بن رہے ہیں، اور یہ بھی آل سعود کی جنایت ہے جو انجام دے رہے ہیں، اپنے ساتھیوں اور اتحادیوں کی مدد کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ امریکہ میں جو صدر آیا ہے، جنونی نامتوازن انسان، یہ جن مقاصد کے لیے آیا تھا، اب آہستہ آہستہ ان مقاصد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ چائنا کے ساتھ ان کی چپکلش ہے۔ چائنا کے ساتھ دو محاذ انہوں نے ابھی سے کھول لیے ہیں، ایک چائنا اور ہندوستان کا محاذ آپس میں گرم ہو گیا ہے، اور تبت کے علاقے میں جو مشترکہ سرحد ہے دونوں کی، وہاں فوجیں آمنے سامنے ہیں. چائنا نے باقاعدہ پوری جنگ کی تیاریاں کر لی ہیں، بلکہ جھڑپیں ہوئی بھی ہیں، پتھرو کیا ہے دونوں فوجوں نے، کل ایک دوسرے کے اوپر پتھروں سے حملہ کیا ہے. یہ آغاز ہے پتھر کی جنگ سے، یہ بھی تاریخ کی نرالی جنگ ہے. ایٹمی دور میں اور ڈیجیٹل دور میں پتھروں سے دو فوجیں لڑی ہیں. چینی فوجیوں نے انڈین فوجیوں کو پتھر مارے ہیں، اور انڈین فوجوں نے چائنیوں کو پتھر مارے ہیں. یہ بھی امریکہ کی ایما پر ہے، چونکہ امریکہ اس وقت ہندوستان کو چائنا کے مقابلے میں لانے کی حماقت کر رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی اب اتنی حماقت نظر آ رہی ہے موجودہ سرکار مودی کی، جو ٹرمپ جیسا ہی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دونوں کے سگنل ملتے ہیں، شخصیتوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، نامتوازن ہیں دونوں، خصوصاً مسلمان دشمنی میں دونوں ایک جیسے ہیں. جس طرح مودی اپنی حکومت سے پہلے ہی اسلام دشمنی میں معروف تھا، جب وزیر اعلیٰ تھا گجرات کا، اور وہاں اس نے ہزاروں مسلمان جلائے، زندہ جلا دیے، اسی طرح ٹرمپ بھی اسلام دشمنی اور مسلمان دشمنی میں شہرت رکھتا ہے، بلکہ اس کی سیاست کی بنیاد ہی یہی ہے، دونوں کی سیاست کی بنیاد ہے. دونوں اسرائیل کے دوست ہیں، دونوں ہی مسلمان دشمن ہیں، اور دونوں مل کر اب آپس میں ایکا کیا ہے. جس طرح مودی نے اسرائیل میں جا کر اسرائیل کی حمایت کی اور فلسطین نہیں گیا اور فلسطینیوں سے نہیں ملا، اسی طرح کشمیر میں اسرائیل نے مودی کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے کہ جس طرح سے فلسطین اسرائیل بنایا گیا ہے، اسی طرح کشمیر بھی اسرائیل کی طرح ہندوستان کی ایما پر ریاست بنے گا، یعنی ہندی کشمیر بن جائے گا بجائے مسلمان کشمیر کے جو ابھی ہے. کشمیر میں قوانین ہیں، اور شاید یہ ہندوستان کی واحد، ہندوستان کے زیر قبضہ علاقوں میں سے واحد علاقہ ہے جہاں یہ قانون ہے کہ جہاں مسلمانوں کے علاوہ اور مقامی کشمیریوں کے علاوہ کوئی باہر کا آدمی زمین نہیں خرید سکتا، اور اسی قانون سے کشمیر بچا ہوا تھا، جو ابھی انہوں نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے یہ قانون، کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ذریعے سے اس کو اجازت لے کے، اور پھر اس کے بعد تمام ہندوستانی سارے آ کے کشمیر خرید لیں گے، اور اسرائیلی منصوبہ کشمیر کے اندر آہستہ آہستہ عملی ہونے جا رہا ہے. اسرائیل باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ کشمیر کے مسئلے میں داخل ہو چکا ہے، ملوث ہو چکا ہے، اور اس نے باقاعدہ کشمیریوں کو کچلنے کے لیے اسرائیلی فارمولہ ہندیوں کو دیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. یہ بھی جنگ آمادہ ہو رہی ہے چائنا کے خلاف ہندوستان کو اکسا کر، اور دوسری طرف سے کوریا ہے، شمالی کوریا کے چائنا کے خلاف محاذ کھولنے کے لیے اس وقت آمادہ ترین محاذ ہندوستانی سرحد اور کوریا ہے. شمالی کوریا جو شروع سے چونکہ کمیونسٹ ملک ہے، اور چین کے ساتھ اور روس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، امریکہ مخالف ہے، اور امریکیوں نے ہی کوریا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، جنوبی اور شمالی میں، اور دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا ہوا ہے، اور جنوبی کوریا کا دوست ہے، شمالی کوریا کا دشمن بنا ہوا ہے، اور شمالی کوریا کو کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے دباؤ میں رکھا ہوا ہے. لیکن شمالی کوریا نے اس دوران یہ ایک بہت اہم کام انجام دیا ہے کہ میزائل اور ایٹمی طاقت بن گیا ہے، اور بھرپور طاقت ہے دنیا کی، اسی وجہ سے اس پہ حملہ کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، بلکہ اب شمالی کوریا ہے جو ان کو ایٹمی حملے کی دھمکی دیتا ہے، اور اس نے امریکی جزیرہ اور جاپانی جزیروں کو اس نے دھمکی بھی دی ہوئی تھی کہ اگر انہوں نے کوئی خطا کی تو وہ ایٹمی حملہ ان کے اوپر کر دے گا. ٹرمپ نے بھی اعلان کیا کہ ہم نے پوری تیاری کر لی ہے کوریا کے اوپر حملہ کرنے کی. ظاہر ہے کہ کوریا ایک ذریعہ بہانہ ہے، اصل نبر چائنا کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تائیوان کے ذریعے چاہتے تھے، تائیوان تھوڑا محتاط ہو گیا ہے، ٹرمپ نے تائیوان کو اکسایا بغاوت کے اوپر. تائیوان آزاد علاقہ ہے چین کا، اصل چین کا حصہ ہے اور لیکن خود مختار ہے، اور چین مدعی ہے کہ یہ اس کے تحت نفوذ ہونا چاہیے، اس کو اقوام متحدہ میں مستقل رکنیت حاصل نہیں ہے، تائیوان کو ایک مملکت کے طور پر نہیں مانا جاتا بلکہ خود مختار چینی ریاست سمجھا جاتا ہے۔ ٹرمپ تائیوان کو اکساتا ہے کہ وہ اعلان آزادی کرے چائنا کے خلاف، اور ٹرمپ اس کی مدد کرے گا اور اس طرح ایک جنگ کا دروازہ کھلے گا چائنا کے خلاف۔ چونکہ چائنا کے ساتھ انہوں نے کرنی ہے یہ جنگ کسی بھی عنوان سے، چائنا کو روکنے کے لیے، اس کی اقتصادی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے جو چائنا نے پوری دنیا میں قائم کر لی ہے اور ان کی اقتصاد کے لیے شدید خطرہ بن گیا ہے چائنا، اسے روکنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چائنا کو اب باقاعدہ جنگ کے ذریعے روکا جا سکتا ہے۔ ان حوادث میں جو جاری ہیں دنیا میں، پاکستان سر فہرست ہے، پاکستان میں ناپائیداری سیاسی اوج پہ ہے اس وقت، اور اگست کا مہینہ ہے، پاکستان کا 70واں یوم آزادی بھی گزر گیا ہے، 70 سال پہلے 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا، اور آج 2017 میں 70 سال پاکستان کو گزر گئے ہیں، اور ان 70 سال کے بعد آج پاکستان اگست میں کہاں کھڑا ہے وہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جس میں مالی ذخائر پاکستان کے 0 ہیں، قرضے پاکستان کے اوپر کئی گنا پاکستان کی قیمت سے زیادہ قرضے ہیں اس وقت پاکستان کے اوپر، چونکہ گزشتہ جتنی حکومتیں تھیں ان سب نے قرضوں پہ سب کچھ کیا ہے، ملک چلایا ہے، ترقی نہیں ہوئی، پیداوار نہیں ہوئی، صنعت نابود کی ہے، زراعت کو ختم کیا ہے، تجارت کو نابود کیا ہے، اور پاکستان کو محض منڈی بنا دیا ہے دیگر ملکوں کے لیے، خصوصاً چائنا کے لیے۔ تو اب یہ صرف ایک منڈی ہے، بازار ہے، مارکیٹ ہے پاکستان، اور مارکیٹوں کے میں فائدہ مارکیٹوں کا نہیں ہوتا بلکہ فیکٹریوں کا ہوتا ہے، جو لوگ ان مارکیٹوں میں اپنی چیزیں بیچتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی منڈی چائنا کے لیے سب سے بہترین ہے، اور یہ پاکستان کا اقتصادی 70 سال بعد اقتصادی حال ہے پاکستان کا، اور سیاسی ناپائیداری جاری ہے، چونکہ اسی حبوط و سقوط و نزول کی طرف یہ قوم لے جائی جا رہی ہے، بے شعوری کی حالت میں لوگ بھی جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہے انہیں کہاں جا رہے ہیں، دلچسپ قوم ہے پاکستانی بھی، یہ وہی مثال ہے خرب رفت والی، ان کی ہر چیز نابود ہو جائے یہ وہاں بھی ناچیں گے۔ وہاں ایک ملنگ فوت ہو گیا تھا، ملنگ فوت ہوا تو اس نے کہا میرا جنازہ نہیں پڑھانا بلکہ دھمال ڈالنا وہاں، تو وہ چونکہ معروف ہو گیا کہ شخص فوت ہو گیا ہے، وہ مسلمان مومن کلمہ گو ہے، مولانا بھی پہنچ گئے، جو سکوت نزول شروع کیا تھا 70 سال پہلے پاکستانی سیاست نے، بنتے ہی ملک بنتے ہی جس حماقت کا ارتکاب کیا تھا، اس کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے 70 سال کے بعد۔ 70 سال سے پاکستان میں ظاہراً 15 یا کتنے وزیراعظم گزرے ہیں جو کوئی بھی اپنی حکومت پوری نہیں کر سکا، یہ وزیراعظم کا رونا ہے۔ وہ مشکل کہاں ہے اس ملک کے اندر، مشکل کہاں ہے، کیوں یہ حال ہے اس ملک کا، مملکت کا، اتنی سیاسی ناپائیداری، اور سیاسی ناپائیداری ہر چیز کے اوپر اثر انداز ہے۔ سیاسی ناپائیداری میں اقتصاد بھی ناپائیدار، تعلیم بھی ناپائیدار، معیشت ناپائیدار، معاشرت، تجارت، ہر چیز ناپائیدار ہوگی، ہر چیز ضائع ہے، اور جیسے ہو رہی ہے، جب تک سیاسی ثبات نہیں ہوتا، سیاسی پائیداری قائم نہیں ہوتی، کسی اور چیز کی پائیداری کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ نا امنی ہے، دہشت گردی ہے، اس دہشت گردی میں جس کو دبانے کے نعرے لگاتے ہیں لیکن اتنی جڑیں راسخ ہیں اس کی پاکستان کے اندر، گہری ہیں اور اداروں کے اندر تک جڑیں اتری ہوئی ہیں، ہر ذمہ دار ادارے کی تہ تک دہشت گردی کی جڑیں اس کے اندر رسوخ کیے ہوئے اور سمائی ہوئی ہیں۔ یہ اسی ناپائیداری کی وجہ سے ہیں کہ نام نہاد جمہوریت، یہ آمریت کا بھوت جو جمہوریت کا لباس پہن کے پاکستان میں ہے، اور یہ عوام کی شراکت سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ 70 سال اس ظلم میں عوام بھی شامل ہیں اور ابھی بھی تیار ہیں پھر وہی ارتکاب کرنے کے لیے جو پہلے کر چکے ہیں۔ یہاں غور کا وقت ہے کہ یہ 70 سالہ سفر دیکھ کے کیا ایک ملت کو سنجیدہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ 70 سال جس راہ پر چلے ہیں، جس طریقے سے چلے ہیں، جس نظام کے ساتھ چلے ہیں، اس نے یہ حالت بنائی ہے ہماری، اور مزید 70 سال و 70 دہائیاں اور اگر چلے تو اس سے زیادہ تباہی ہوگی۔ لیکن وہ سنجیدگی نظر نہیں آتی کہ لوگ اس پہلو سے اس کا جائزہ لیں۔ عوام بلا تفریق مسلک و مذہب کے اور بغیر کسی قومیت و علاقے کی تفریق کے، سب کے لیے یہ غور کا وقت ہے کہ 70 سال کا سفر مد نظر ہے اور 70 سال کے مسائل اب یہاں پر سنجیدگی ان کے اندر پیدا ہو اور ایک نسل آئے جو اس سکوت کو اور اس زوال کی طرف سفر کو جو تیزی سے جا رہا ہے اس کو روکے، یہاں روک لے، ملک کو، مملکت کو، قوم کو، سب کو روک لے کہ مزید انہیں زوال کی طرف نہیں بڑھنے دینا۔ وہ سنجیدگی پیدا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہمارے لیے نہیں بچا ہے اس سنجیدگی کے علاوہ۔ جتنی استہزائیہ سیاست ہو سکتی تھی وہ کر لی ہے پاکستان نے، مزاحیہ سیاست، اور اس نے تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا۔ ایک اور عنوان جو پاکستان میں ہی ہو رہا ہے، جو بعض اخباروں میں بھی آیا ہے، وہ زائرین پاکستان سے جاتے ہیں مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے، ایران کے اندر اور عراق میں زیارات کے لیے زمینی راستے سے جو جاتے ہیں، ان کے ساتھ بہت ناروا سلوک ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے۔ دہشت گرد ایک خطرہ ہیں ان کے لیے اور حکومتی ادارے ایک عذاب ہیں ان کے لیے، اور جو کاروان لے کے جانے والے ہیں وہ ان دونوں سے بڑا عذاب ہیں ان کے لیے، اور کچھ وہاں راستے میں جو مقامی آتے ہیں شیعہ رہنما، وہ بھی ایک درد بنے ہوئے ہیں ان زائرین کے لیے۔ زائرین عموماً محروم علاقوں سے غریب فقیر لوگ ہیں جو عمر بھر کی پونجی اکٹھی کرتے ہیں اپنی عقیدت و جذبے کے ساتھ ائمہ اطہار اہل بیت علیہم السلام کی زیارات کے لیے سفر کرتے ہیں۔ تمام خطرات انہیں معلوم نہیں ہوتا، واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، اس پر خطر راہ پر جاتے ہیں، دہشت گردوں کے خطرے کے یقینی ہونے کے باوجود پھر جاتے ہیں، لیکن دہشت گردی سے بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اخباروں میں بھی آیا ہے، آئے رات آتے کل بھی آیا ہوا تھا، کہ بعض زائرین جو عرصے سے 3-4 ہفتوں سے تفتان سرحد پر انہیں روک لیا جاتا ہے، واپس آتے ہیں جو زیارات سے، اور مختلف بہانوں سے انہیں بغیر کسی سہولت کے وہاں پر رکھا جاتا ہے۔ وہاں ان کے لیے کوئی خیمہ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، کوئی سایہ نہیں، اور وہاں پر انہیں پاکستان ہاؤس کے نام سے ایک چار دیواری جنگلہ بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر انہیں اسیر کر دیتے ہیں۔ نہ بازار ہے، نہ مارکیٹ ہے، کچھ بھی نہیں، ایک جہنم کے مشابہ فضا بنا کر ان زائرین کو وہاں اسیر کر دیا جاتا ہے، اور آج دن ان کی مشکلات سامنے آتی بھی رہی ہیں۔ ابھی ایک وہاں سے آئیڈیو کال اسی کیمپ سے بظاہر نشر ہوئی ہے، میڈیا میں پتہ نہیں آئی ہے نہیں آئی ہے، بعض لوگوں تک پہنچائی گئی ہے۔ اب یہ تصدیق نہیں ہوئی کہ وہ واقعاً وہیں سے کال آئی ہے یا کسی اور علاقے سے ہے، یہ تو جن کا کام ہے تصدیق کرنا وہ کر سکیں گے، لیکن جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ درست ہے، وہ باتیں ساری درست ہیں اپنی جگہ پر۔ اگر اس ٹیلی فون کال میں نہ بھی کی جاتی تو بھی وہ باتیں درست ہیں اور سب کو معلوم ہیں، لیکن کوئی ایک مومن ہے وہاں پر بہت ہی درد مندانہ استدعا و اپیل کر رہا ہے۔ یہ بعض کے پاس تھی، اگر ہے یہاں قریب تو انہیں کہیں در لیں کچھ حصہ اس کا یہاں سنا دیں کہ وہ کیا رنج، کیا درد، یہ ٹیلی فون پہ ان کے تھی بلائیں انہیں۔ ادھر لے آئیں اس کو، ادھر نشر کریں کہ اس کا کچھ حصہ سنیں آپ کہ ان زائرین کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر۔
السلام علیکم یا علی مدد، سرکار تفتان بارڈر پاکستان ہاؤس سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے قائد ملت علامہ سید ساجد نقوی صاحب سے، ہمارے قائد علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے، ہمارے قائد سید وقار الحسن نقوی صاحب سے، آغا موسوی صاحب سے، آغا داؤد صاحب سے، اور پوری شیعہ کمیونٹی کے ایک ایک فرد سے نہایت ادب و احترام سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم 4500 سے زائد زائرین 13-14 دن سے اس پاکستان ہاؤس، جس کا نام تو پاکستان ہاؤس رکھا گیا لیکن یہ شام والے زندان سے کم نہیں، جس میں بچے بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں، نہ یہاں بیٹھنے کی جگہ، نہ یہاں پہ کسی دیوار کا سایہ، نہ کسی درخت کا سایہ، عورتوں کے ساتھ، سیدزادیوں کے ساتھ ایف سی کی بدتمیزیاں، دھکے مارنا، یہاں تک کہ ہم واش روم کا گندا پانی پینے تک آ گئے ہیں۔ ہمارے پاس نہ کھانے پینے کا کوئی سامان، ہمارے پاس نہ کوئی چھت، نہ کوئی سایہ، یہاں تک کہ ہمارے پاس سوائے موت کی دعا مانگنے کے کچھ بھی نہیں بچا۔ آپ سب قائدین سے، آپ سب شیعہ حضرات سے، محمد والے محمد کے محبان سے التماس ہے، ہماری داد رسی کریں، ہماری ہیلپ کریں۔ وقت کے امام کو آوازیں دے رہے ہیں، مولا ہماری مدد کرو، ہمارے قائدین کو ہمارے پاس بھیجو، مولا ہماری مدد نہیں کرنی تو مولا یہ زائر حسین ہے، ان کا جرم یہ ہے کہ یہ مولا حسین علیہ السلام کی قبر کو اپنی آنکھوں سے، اپنے ہونٹوں سے چوم کر آ رہے ہیں، ان کا جرم یہی ہے، تو مولا ان کو موت دے دو، اس زندان کی قید سے جان چھڑوا دو۔ سیدزادیاں ضعیف لوگ مر رہے ہیں ادھر، نہ کو میڈیسن، ایف سی والے اتنی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں، اوپر سے ہم انہیں دھمکاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے آغا داؤد صاحب سے بات کرو، ان کا کرنل ہے کوئی رب نواز ٹوانا صاحب، وہ آئے تو نہیں لیکن ان کی وائرلیس پہ دھمکیاں آتی ہیں، جو ہم کو ایف سی والے بتاتے ہیں جی ہمارے کرنل صاحب کے یہ آرڈر آئے ہیں، یہ لوگ ہمارے ساتھ زیادتی کی انتہا کر رہے ہیں، ہم اپنے قائدین سے التماس کرتے ہیں کہ خدا را امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ ہم زائرین کی داد رسی کریں، ہمارے پاس آئیں، ہماری خوراک کا انتظام کریں، ہم کو یہاں سے نکالنے کا انتظام کریں، ہمارے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں ہو رہی ہیں، بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، اتنی تکلیفیں ہیں، اس قدر تکلیفیں ہیں کہ آپ کو بتا نہیں سکتے۔ خدا را علامہ ناجر راجہ ناصر صاحب، علامہ ساجد نقوی صاحب، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، امام وقت کا صدقہ ہماری مدد کریں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا، نہ کو کھانے کو نہ کو پینے کو، سر کے دبٹے کی لوگ سیدزادیاں اپنا سایہ بناتی ہیں اور سر ننگا چھوڑ دیتی ہیں تاکہ ہم کو دھوپ نہ لگے، کیا کریں؟ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پہ اتنی اذیت میں ہیں، آپ سے مولا کا واسطہ ہے، آپ سے پاک سیدہ کا واسطہ دے کے التماس کی دعا کرتے ہیں، اپنی مولا کی چادر کا صدقہ دے کر آپ سے یہ کہتے ہیں ہماری مدد کریں، ہمارے پاس آئیں، ہماری اس آواز کو میڈیا پہ چلائیں، یہ ایف سی والے یہ ہیں تو ہمارے محافظ لیکن ہمارے ساتھ یہ بہت زیادتیاں کر رہے ہیں، لبیک یا حسین تک بھی نہیں کہنے دیتے، لاٹھی چارج کرنے تک آ جاتے ہیں، پانی بند کر دیا ہے، باہر جانے نہیں دیتے، بسوں تک نہیں جانے دیتے، اس وقت 60 سے زائد بسیں اس پاکستان ہاؤس کے باہر کھڑی ہیں، 4500 سے زائد زائرین موجود ہیں، اور بہت سارے زائرین ایسے ہیں جن کی بسیں نہیں ہیں، سدا بہار والوں نے ٹکٹیں کاٹ لی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں یہاں سے نہیں نکالا جا رہا، آپ سے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنی تکلیف میں ہیں کہ ہمارے پاس کسی میڈیا کا نمائندہ ہی بھیج دیں جو آپ کو دکھا سکے کہ ہمارے حالات کیسے ہیں، میں آپ کو ایک ایک کر کے کیا تکلیفیں بتاؤں، آپ کو جو ضعیف اتنی تکلیفوں میں زیارات کر کے آئے ہیں کیا بتائیں آپ کو کہ وہ کس تکلیف میں ہیں، کتنے بیمار ہیں، کس اذیت میں سیدزادی ہیں، آپ قائدین سے التماس ہے، میرے مولا نے آپ کو سربراہ بنایا ہے، میرے مولا نے آپ کو عزت عطا کی ہے، ہمارے بڑے بنایا ہے، آپ کو مولا حسین علیہ السلام کا واسطہ، آپ شیعہ کمیونٹی کے صدر آغا داؤد صاحب سے بات کریں، ہماری داد رسی کریں، مولا کے دربار میں استغاثہ بلند کریں، ہماری ہیلپ کے لیے ادھر تفسان بارڈر پہ آئیں، کسی میڈیا والے کو بھیجیں، کچھ بھی کریں، ہم اس اذیت میں بیٹھے ہیں، ہم کو یہاں سے نکالیں، ہماری خوراک کا بندوبست کریں، اگر خوراک نہیں دینی تو کم از کم ہم کو اس تکلیف سے نکالیں، قبلہ علامہ ساجد نقوی صاحب، قبلہ علامہ راجہ ناصر صاحب، ہم کو آپ پہ بہت مان ہے، آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ کی ایک آواز پہ لبیک کہنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، آپ کے کہنے پہ پورا امن احتجاج کرتے ہیں، کئی کئی دن آپ کی اقتدا میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ سے التماس ہے علامہ صاحب کہ ہماری مدد کریں، ہم کو اس اذیت ناک زندان سے نکالیں، اس کا نام تو پاکستان ہاؤس رکھا گیا لیکن یہاں پہ نہ کو پاکستانی فورس ہے، نہ یہ فرنٹیئر کور جو بنی ہوئی ایف سی کے نام سے، یہ لوگ بھی یزیدی کردار ادا کرنے ہیں، یہاں کے ہمارے جو کولر لگے ہوئے تھے پانی کے وہ بھی بند کر دیے گئے، واش روم کا پانی پینا پڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہو رہی ہیں، پلیز ہماری مدد کریں مولا کے صدقے میں۔
جیسا کہہ رہے ہیں یہ مومن کالمی کے وہاں سے پاکستان اس تفتان بارڈر سے یہ کال انہوں نے کی ہے اور پوری قوم کے نام اپنا استغاثہ پیش کیا ہے کہ سننے والے سنیں، خوب اب ظاہر تصدیق شدہ نہیں ہے کہ یہ وہیں سے آئی ہے یا نہیں آئی، لیکن جو بات وثوق اور اطمینان سے میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ کہ جو حالات انہوں نے بیان کیے ہیں وہ 100% درست ہیں اور اس سے بدتر حالات ہیں اور پہلے سے جاری ہیں، یہ زائرین طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کاروان لے جانے والے وہ ایک عذاب ہوتے ہیں ان کے لیے، پھر راستے میں جب کوئٹہ پہنچتے ہیں تو کوئٹہ کی انتظامیہ، وہاں جو نام نہاد بنے ہیں لیڈر، وہ ان پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، حتیٰ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، قم کے طلاب پر ہاتھ اٹھایا ہے، قم کے معمم طلاب، فاضل طلاب جو چھٹیاں گزارنے پاکستان آئے اور وہاں سے واپس جا رہے تھے، اور انہیں انہوں نے باقاعدہ مارا ہے مل کر اس جمعیت نے، جو نہ ایف سی نے یا فورسز نے بلکہ وہاں کے مقامی نام نہاد لیڈروں نے، شیعہ لیڈروں نے مارا ہے، اور اپنے غنڈوں کے ذریعے سے انہیں پٹوایا ہے قم کے طلاب کو، پچھلے سال کی بات ہے یہ، اور ہر روز یہاں سے 40-50 دن کوئٹہ میں انہیں روک لیا جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی زیارت کے لیے اگر اس نے فرض کرے 50-60 ہزار روپیہ اکٹھا کیا ہے اور آپ نے اس کو 40-50 دن کوئٹہ میں روک لیا ہے تو وہ وہیں پیسے ختم ہو جائیں گے اس کے، وہ زیارات کس کی کرے گا؟ 2-2 3-3 مہینے انہیں سیکیورٹی کے بہانے کوئٹہ میں روک کے رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح واپسی پر، اب واپسی پر تو یہ مزید تو ہی دست ہوتے ہیں، چونکہ جو ان کے پاس خرچ کے لیے پیسے ہوتے ہیں وہ سارے سفر زیارت میں یہ خرچ کر کے آتے ہیں، واپسی کے لیے اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ گھر پہنچ جائیں، اور انہیں تفتان بارڈر پہ روک جاتا ہے۔ اخبار میں شیطنت کی اخبار نویسوں نے اور اس فضلہ خور میڈیا نے کہ بجائے اس کے کہ ان زائرین کی مشکل ذکر کرتے کہ کیا ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے سرخی یہ لگائی، کل کے اخبار میں تھی، کہ ایران بارڈر پر پھنسے ہوئے زائرین، یعنی یہ تاثر دیا کہ ایران نے زائرین کو گویا کئی دنوں سے وہاں پر پھنسایا ہوا ہے، ایران بارڈر پر پھنسے ہوئے، یہ نہیں کہا تفتان، پاکستان ہاؤس کے اندر پھنسے ہوئے زائرین کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اور یہ نئی بات نہیں ہے، یہ عرصے سے ہو رہا ہے، زائرین چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نہ ان کے کاروان والے باز آتے ہیں ان حرکتوں سے، اور وہ بھی کوئی مؤثر اقدام نہیں کرتے، صرف اپنے پیسے کی لالچ میں ہیں۔ اور کوئٹہ میں جو نمائندے بنے ہوئے ہیں وہ باقاعدہ اہلکاروں کے ساتھ مل کر، حتیٰ بعض اوقات یہ شکایات ہیں کہ زائرین سے سیکیورٹی کے بہانے پیسے لیتے ہیں، کئی کئی ہزار روپیہ زائرین سے لیتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کرنی ہے، طالبان اور داعش آپ پر حملے نہ کریں، آپ کو پرامن طریقے سے پہنچانا ہے، یا 3 مہینے رکیں کوئٹہ میں، کنوائے بنے تو پھر لے کے جائیں گے آپ کو، یا پھر آپ مثلا اتنے ہزار روپیہ دیں، 20,000-25,000 روپیہ دے ہر آدمی تاکہ اس کو لے کر بارڈر پہ جائیں۔ اب زائرین ہیں، انہیں جلدی ہوتی ہے، رکنا عذاب ہوتا ہے، لہٰذا وہ بعض اوقات دے بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کا کاروبار، منحوس سیاہ دھندا وہاں کے مقامی لوگوں نے اور حکومتی اہلکاروں نے مل کر زائرین کے اوپر یہ ظلم ڈھایا ہوا ہے، مچایا ہوا ہے، اور ان کا استغاثہ سننے والا کوئی نہیں ہے۔ اور زائرین یوں نہیں کہ صرف پاکستانی حصے میں یہ مشکلات ہیں، جب آگے چلے جاتے ہیں، بارڈر کراس کرتے ہیں، تو وہاں بھی یہی حالت ان کے ساتھ پیش آتی ہے، اور پورے سفر کے دوران زائرین تکلیف دہ، ناقابل تحمل تکالیف برداشت کرتے ہیں، لیکن یہ ان کی عقیدت جذبہ ہے کہ وہ پھر بھی ان تمام مشکلات کے باوجود جاتے ہیں۔ خوب یہ کال جیسا بظاہر اس کے اندر اظہار ہو رہا تھا کہ وہیں پاکستان ہاؤس سے اور استغاثہ ہے درد مندانہ، وہاں نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، نہ رہائش ہے۔ ایک تو ہے کہ اگر وہاں روکا ہوا ہے تو کم از کم کوئی کمرے ہوں وہاں، کوئی سایہ ہو، کوئی بجلی پنکھے کا انتظام ہو، اگر ایک آدھ دن رکنا ضروری ہے تو انتظام ہو، اور وہ ان سے بے شک کرایہ لیں، انہی سے پیسے لے کے ان کو سہولتیں دیں، لیکن اس صحرا میں ریت کے ایک گرد جنگلہ لگا کر اس کا نام پاکستان ہاؤس رکھ دیا ہے، اور وہاں ان مظلوموں پر یہ کچھ بیت رہا ہے۔ اب یہ استغاثہ انہوں نے لیڈروں کے نام پر کیا ہے، خوب لیڈر ظاہر ہے ایسے مظلوموں کی مدد کو نہیں جاتے، وہ ووٹ کے دنوں میں تمہارے پاس آئیں گے، جب تم تفتان ہاؤس سے آزاد ہو کے آ جاؤ گے اپنے علاقوں میں، اور عنقریب 2018 میں الیکشن ہونا ہے، تو جن کو آپ نے پکارا ہے 2018 میں آپ کے پاس آئیں گے یہ دوبارہ ووٹ مانگنے، وہاں پر ان سے یہ استغاثہ کرنا کہ آپ اگر قوم کے نام پر کوئی حیثیت ملتی ہے تو پھر قومی فریضہ بھی ادا کریں، اور ایسی مشکلات جو جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کوئی روا رکھتا وہ انسانوں کے ساتھ ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ آل سعود کا اثر ہے اس ملک کے اوپر، اس ملک کی سیاست، اس ملک کے اداروں پر، اور اس ملک کی ہر چیز کے اوپر آل سعود کا سایہ ہے۔ یہ جو روزانہ آتے ہیں اور ان سے وعدہ کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، اور وہ دفاع کا ایک حصہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی شیعہ ہیں، جس ملک میں ہیں، خصوصاً نائجیریا آل سعود کے اثر میں ہیں، دیگر ممالک آل سعود کے اثر میں ہیں، تو وہاں پر وہ تشیع کے لیے یہ سب کچھ اہتمام کر رہے ہیں۔ یہاں حکومت سے تو آپ نے دھرنے دے کے، درخواستیں کر کے، سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے کہ کتنی ہمدردی یا ارادہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ مسائل نہیں ہیں جو خود یہ قوم نہ ادا حل نہ کر سکے ان مسائل کو. اب مطالبات کے بعد کچھ فرائض اپنے ان کی طرف دھیان دیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اور صرف لوگوں کو اکٹھا کر کے اور لوگوں کے اجتماع سے فائدہ اٹھا کے حکومتی قربتیں، اداروں کی قربتیں حاصل کرنا، یہ قومی رہنمائی نہیں کہلاتی، بلکہ اس قوم کے وسائل سے، اس قوم کے ذریعے ہی اس قوم کے مسائل حل کریں. یہ باعظمت قوم ہیں اور باجذبہ قوم ہیں. ہر دفعہ جیسا انہوں نے خود اپنی گفتگو میں کہا کہ آپ جب کال دیتے ہیں ہم آ جاتے ہیں، تو آج ہم اگر مصیبت میں گرفتار ہیں تو آپ کو آنا چاہیے. ایسے ہی ہیں یہ لوگ، کسی جگہ بھی دریغ نہیں کرتے، ہر جگہ آزاداری کے نام پر، قومیات کے نام پر، آپ اپنے ملکی مسائل میں جہاں بھی ان کو دعوت دی جائے یہ حاضر ہو جاتے ہیں. اب استغاثے کے بعد بھی اگر ان کی مدد نہ کی جائے تو یہ شکاوت ہے سب کے لیے ان کی، مظلوموں کی مدد کرنا، ان کو اس ظلم و شکنجے سے نکالنا، اور آئندہ کے لیے یوں نہیں کہ ایک دفعہ کا ماجرا ہے، یہ پہلا کاروان ہے. 4,500 افراد زائرین، عورتیں، بچے، مرد، بوڑھے، اور عموماً فقیر لوگ ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، چونکہ پیسروت والے جہازوں سے آتے جاتے ہیں، وہ نہیں پھنستے بارڈروں کے اوپر. اس پرخطر بارڈر اور زمینی سفر وہی کرتے ہیں جن کے پاس مالی استطاعت نہیں ہوتی. مویشی پالا ہوا تھا، کوئی بکری پالی ہوئی تھی، بھینس پالی ہوئی تھی، کوئی اور چوکھر پالا ہوا تھا، وہ بیچ کے چلے جاتے ہیں، یا آغاز زندگی سے، بچپن سے کوئی خاتون جیب خرچی تھوڑا 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 دو دو روپے جمع کر کے بڑھاپے میں وہ جاتی ہے، وہاں محنت مزدوری کر کے نظر و نیاز ہوتی ہے. تو ظاہر ہے یہ بہت ہی توہیدست لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ظلم ہر پہلو سے قابل مذمت ہے جو اس ملک کے اندر انجام پا رہا ہے اور سب کی نظروں میں، چونکہ اخبار میں آیا ہے. اب یوں نہیں کہ یہ کال آئی ہے تو ہم سمجھیں، اب کل کے اخبار میں بھی لکھا ہوا تھا، لیکن انہوں نے گمراہانہ سرخی لگائی ہوئی تھی کہ ایران بارڈر پر پھنسے ہوئے لوگ ہیں، یہ پاکستان ہاؤس کے اندر پھنسے ہوئے لوگ ہیں، اور انہیں مافیا ہے، زائرین کو لوٹنے والا ایک مافیا ہے، سرکاری لوگوں کا اور مقامی وہاں کے نام نہاد لیڈروں کا، جو پیسے لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں روپیہ ماہانہ کماتے ہیں زائرین کے قافلوں سے، مختلف بہانوں سے، بسیں نہیں دیتے، خود ارینج کرتے ہیں، کرائے مہنگے رکھتے ہیں، کھانے ان کے لیے نہیں ہوتے، سیکیورٹی کے نام سے ان سے پیسے لیتے ہیں، ہر بہانے سے ان غریبوں کو، مسکینوں کو لوٹتے ہیں، اور بہت ہی بے شرمی ہیں. یہ لقمہ کس طرح ان کے گلے سے نیچے جاتا ہے ان مظلوم عورتوں کا اور زائرین کا، یہ خدا ہی انہیں ان کے ان ننگین اعمال کی سزا دے، خدا ان کے ظلم و ستم سے ان مظلوموں کو خدا نجات عطا فرمائے. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، مشکل حل ہو سکتی ہے. کاروان سالاروں کو بٹھایا جائے، انہیں پابند کیا جائے، اور جو وہاں مقامی لوگ ہیں، لیڈر بنے ہوئے ہیں، انہیں احساس ذمہ داری کرنا چاہیے، اور قومی لیڈر یہ بیٹھ کر خود اسی ملت کے ذریعے یہ مسائل خود اپنے حل کر سکتے ہیں، اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر سکتے ہیں، اپنے بھروسے پر یہ آ جا سکتے ہیں، اپنے لیے امنیت فراہم کر سکتے ہیں. اور ان مقامات پر جہاں ان سے لوٹ لیتے ہیں کروڑوں روپیہ، خوب تھوڑا پیسہ لگا کے اسی تفتان بارڈر پر مومنین کے لیے کوئی رہائش گاہ بنا لو، اپنی رہائش گاہ بنا لو، کہ برفرض اگر انہیں رکنا پڑتا ہے تو کم از کم ان کے پاس نماز کے لیے، کھانے پینے کے لیے. کتنا ظلم ہے کہ انہیں لبیک یا حسین بھی نہیں کہنے دیتے وہاں پر، اور انہوں نے اپنے حال پہ ان کو چھوڑا ہوا ہے. کل کو اخباروں میں بیان دے دیں گے ہم نے یہ کیا، وہ کیا، مذاکرات کر لیے، لیکن یہ عملی کام یہ ہیں کہ وہیں تفتان بارڈر پر بڑی زمین لے کر مومنین کے لیے زائر سرا بنایا جائے وہاں پر. اگر رکنا پڑ جاتا ہے تو وہاں کم از کم پانی ہو، وہاں خواتین کے لیے انتظام ہو، وہاں نماز کی جگہ ہو، وہاں یہ آزاداری کر سکیں، وہاں آزادی کے ساتھ اگر چند روز برفرض گزارنے پڑتے ہیں تو محفوظ ہو کر تحفظ کے ساتھ. یہ سارے پیسے ان سے لوٹ کے اپنی جیبوں میں ڈال لیتے ہیں. انہی زائرین کے پیسے سے ہی زائرین کے لیے زائر سرا بنایا جا سکتا ہے، اور اگر یہ مافیا بیچ میں سے ہٹائیں، یہ کام عملی ہے اور ہو سکتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انہیں نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. اور دعا ہے پروردگار سے خداوندہ تمام امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، اور ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتیں جو آزادی اور رہائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، پروردگارہ انہیں کامیابی عطا فرما، مظلومین یمن کو کامیابی عطا فرما، مظلومین لبنان و سوریہ کو کامیابی عطا فرما، ملت عراق کو کامیابی عطا فرما، ملت فلسطین کو کامیابی عطا فرما، ملت کشمیر کو کامیابی عطا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما، خدا بندہ اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، ناامنی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، عوامیہ میں، آل سعود کے ستم کے نیچے جو اس مومنین ہیں، پروردگارہ انہیں نجات عطا فرما، یمن میں، عراق میں، بحرین میں، نائجیریا میں، لبنان میں، شام میں، افغانستان میں، کشمیر میں، ہندوستان میں و بالاخص پاکستان میں، سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے عوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔